درس حدیث میں شریک ہونے والے حضرات سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئے، کرسیوں والے حضرات کرسیوں کے ساتھ آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان روایات کا بیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ کافی تفصیل اس سلسلے میں پہلے آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت ہی سادہ تھی، اسی وجہ سے آپ جس بستر پر سوتے تھے اس میں بھی سادگی تھی۔ اس سلسلے میں مصنف علیہ الرحمٰن نے پہلی روایت جو پیش کی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور آرام فرمانے کا بستر چمڑے کا ہوتا تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی۔ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہی سوال کیا گیا کہ آپ کے گھر میں حضور کا بستر کیا تھا، یہ ایک الگ حدیث ہے، دوسری حدیث ہے، تو اس موقع پر بھی جواب یہی آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا من عدم حشوہ باللیف، چمڑے کا تھا اس میں چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ما کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتک، آپ کے گھر میں حضور کا بستر کیسا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بھی حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں حضور کا بستر کیسا تھا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسحن نسنیہ سنتین فینام علیہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا اس کو ہم دوہرا کر لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر آرام فرماتے تھے۔ فلما کان ذات لیلا قلت لو سنیتہ اربع سنیات کان اوطالہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اس ٹاٹ کو چوہرا کر دوں، چار تہ والا بنا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ آرام دہ ہوگا۔ فرماتی ہیں فسنیناہ باربع سنیات، تو ہم نے آپ کے ٹاٹ کی چار تہ بنا دی، چورا کر دیا اس کو چوہرا۔ فلما اصبح قال ما فرشتم لي الليله، جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات تم نے میرے لیے کیا بچھایا تھا؟ قالت قلنا هو فراشك، کہا رسول اللہ وہی آپ کا بستر، وہی آپ کا ٹاٹ تھا، فرق اتنا تھا کہ ہم نے سنیناہ باربع سنیات، اس کی چار تہ کر دی تھی۔ قلنا هو اوطولك، اور مقصد یہ تھا کہ آپ کے لیے اس میں آرام زیادہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردوہ لحالتہ الاولی، پہلی حالت میں اس کو واپس کرو، یعنی جس طرح سے پہلے تم دو تہ کر کے بچھایا کرتی تھی اب بھی وہی دو تہ کر کے، چار تہ کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ مَنَعَتْنِي وَتَعْتُهُ صَلَاتِ اللَّيْلَ, اس لیے کہ مجھے اس پر اتنا آرام ملا رات میں کہ جو رات کی پھر میری نماز ہوتی ہے وہ نماز نہ ہو سکی. جب بستر بہت آرام دہ ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے, پھر وہ بستر جگڑ لیتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں, تھوڑی دیر اور سو لو اور سو لو اور سو لو, چھوڑتے نہیں ہیں وہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے مبارکہ سے امت کو بہت زبردست پیغام دیا ہے کہ اگر بہت زیادہ عیش و عشرت آرام اور راحت میں پڑو گے تو خدا کی طرف جلدی سے نہیں پہنچ پاؤ گے. خدا کی طرف پہنچنے کے لیے, اللہ کا وصال حاصل کرنے کے لیے, تعلق مع اللہ میں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آرام اور راحت کو ذرا قربان کیا جائے. یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے. باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی ایک الگ باب, دوسرا باب قائم کیا ہے انہوں نے, جس میں ان روایت کا ذکر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے متعلق وارد ہوئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی شک کر بھی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے منکسر المزاج, عاجزی اختیار کرنے والے اور متواضع تھے. تواضع کے معنی آتے ہیں کہ انسان دوسرے کو چھوٹا نہ سمجھے, حقیر نہ سمجھے, اور اپنے کو کسی سے افضل نہ سمجھے. یہ تواضع کے معنی آتے ہیں. اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جب انسان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے تو اس صفت کی بنیاد پر وہ ترقی خوب کرتا ہے, اللہ کی طرف جلدی پہنچتا ہے. اس کے مقابل میں جو صفت آتی ہے تکبر, وہ ایسی صفت ہے جس کے بارے میں کہا گیا وہ ام الامراض ہے, یعنی روحانی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سب کی جڑ ہے. حکیموں کے یہاں جائیں گے, ان کو اپنی کوئی بیماری بتائیں گے آپ, تو سب سے پہلے پوچھیں گے پیٹ کیسا ہے تمہارا بتاؤ. وہ کہتے ہیں پیٹ صحیح ہے تو سب صحیح ہوگا, اور پیٹ کی بیماری کو وہ ام الامراض بولتے ہیں. بزرگوں کے یہاں, صوفیوں کے یہاں, اللہ والوں کے یہاں سب سے خطرناک روحانی بیماری, جو باطنی بیماری ہے, وہ تکبر ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس شخص کے اندر رائی کے دانے کی برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. ایسی خطرناک چیز ہے. رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا. یعنی اتنا بھی تکبر ہوگا, کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے, رائی کے دانے کی برابر بھی تکبر. اس لیے قرآن پاک پڑھ ڈالی آپ, اس میں آپ کچھ جگہ جگہ یہ بات ملے گی کہ متکبرین کو اللہ پسند نہیں کرتے, لا یحب المستکبرین. حدیث میں فرمایا, حدیث قدسی ہے, الکبریاء ردائی, اللہ نے فرمایا تکبر تو میری چادر ہے. تو کوئی شخص اگر تکبر اختیار کرتا ہے, کوئی اللہ کی چادر اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کسی بندے کے اندر اگر تکبر ہے تو اللہ تعالی اس تکبر کی بنیاد پر اس کو ذلیل ہی کرتے ہیں, عزت نہیں دیتے. اور اس کے بالمقابل اگر کسی کے اندر تواضع ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے, تو فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, کوئی تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم موقعوں پر قسم کھائی ہے. قسم کھا کر آپ جلدی سے بات ارشاد نہیں فرماتے تھے, لیکن کچھ موقع ہیں, ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے, آپ نے فرمایا, قسم کھا کر آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے. قسم کھا کر آپ نے فرمایا. تو بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں انسان کو لگتا ہے کہ میں جھک رہا ہوں اور مجھے چھوٹا بنایا جا رہا ہے اور مجھے چھوٹا بننا پڑ رہا ہے. تو چھوٹا بن جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اللہ کے لیے چھوٹا بن جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے لیے جو بندہ چھوٹا بن جاتا ہے, تواضع اختیار کر لیتا ہے, اللہ اس کو چھوٹا ہونے دیتے ہی نہیں ہے, اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے, وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللہ کے مخصوص بندے وہ ہوتے ہیں, یمشون علی الارض ہونا, جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں, یعنی ان کی چال ڈھال سے بڑائی نہیں ٹپکتی, ان کی چال ڈھال سے ان کے چہرے سے بھی تواضع ٹپکتی ہے, عاجزی ٹپکتی ہے. اللہ پاک کو یہ صفت پسند ہے, اس لیے کہ اللہ کے مخصوص بندوں کی علامت ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے اللہ پاک کسی کو مال و دولت یا کوئی منصب عطا فرما دیتے ہیں, مال و دولت سے خطرناک بھوت منصب کا ہوتا ہے, تو پھر آدمی اپنے چہرے پہ بھی اس کے اثرات لانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں, ہم پہچانے جائیں, ہمارا امتیاز ہو, جس محفل میں ہم جائیں الگ ہی نظر آئیں, آدمی کوشش کرتا ہے. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کثرت سے احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں ان میں ممتاز بن کر نہ رہوں, یہ کوشش ہوتی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا صحابہ نے اور اس کا کام تقسیم کیا, ہر ایک نے اس کا کام تقسیم کیا, کسی نے کہا کہ ہم کھال نکالیں گے, کسی نے کہا ہم پکائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے پکانے کے لیے لکڑی اکٹھا کرنے کا کام دو, میں لکڑی اکٹھا کر کے لاؤں گا, پکانے کے کام آئیں گی. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا, رسول اللہ ہم خادم ہیں آپ کے, ہم ساتھ میں ہیں اللہ کے رسول, آپ آرام فرمائے, ہم خود کر لیں گے. اب آگے کی بات سننے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ بخوشی یہ کام کرو گے, دل سے کرو گے, لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں مجمع میں ممتاز بن کر رہوں, اور اللہ جل جلالہ بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مجمع میں میں ممتاز بن کر رہوں, الگ نظر آؤں, الگ تھلگ. سینکڑوں واقعات ہیں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح سے رہتے تھے, تو آپ نے فرمایا جیسے ایک عام انسان رہتا ہے, دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے, اتنی بڑی ہستی ہے. گھر میں اپنے کام اب آپ خود انجام دیا کرتے تھے, کپڑے آپ کے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے تھے, اور اپنے کپڑوں کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سفر میں جاتے تھے تو دوسروں کے کپڑے گھلتے ملتے, محفلیں ہوتی ہیں اور اس وقت جانوروں کی سواری کا ایک بات موقع رہتا تھا تو جو آ جاتی ہے, تو آپ وہ بھی خود تلاش کرتے تھے, کسی کی جو چڑ کر نہ آ گئی ہو, جوتی اگر ٹوٹ جاتی تو اس کا تسمہ خود لگا لیا کرتے, اس کو خود گاٹ لیا کرتے تھے, ہم سے نہیں کہتے بھائی ہماری جوتی ٹوٹ گئی ذرا اس کو صحیح کرو. کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن خود دھو لیا کرتے تھے. ہمارے گھر میں جب ہم کام کرتی صفائی ستھرائی وغیرہ کا تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہمارا بٹایا کرتے تھے. گھر کے دیگر کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پورا ساتھ دیا کرتے تھے. یہ تواضع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ایک عام انسان بن کر رہنا پسند فرماتے تھے کہ کسی بھی ادا سے آپ کی شان امتیاز نہ ٹپکے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنا پسند کرتے تھے. ہمارا حال تو اب سب کے سامنے ہے کہ کتنے موقعوں پر اللہ معاف فرمائے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں جو سلوک کرنا نہیں چاہیے. ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے وہ. ایک بندہ اللہ کی نگاہ میں ظالم ہو سکتا ہے جبکہ لوگوں کی نگاہ کے اندر وہ بہت اچھا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, لیکن کب کیسے ایسے ہی کہ گھر کے اندر جا رہا ہے تو اس کا معاملہ وہاں الگ ہے. لوگوں سے مل رہا ہے تو صاحب ہنس کے مسکرا کے, مسجد کے اندر آ رہا ہے تو بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہا ہے, تقریریں بڑی لمبی لمبی تقریریں کر رہا ہے, عبادت تلاوت کے اندر بہت آگے ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ اس کا جو سلوک ہے وہ ظالمانہ ہے. یہ شخص اللہ کی نگاہ میں ظالم ہے, ظالم ہے, اور ظالم کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ظالم کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا, ظالم کے دل میں کبھی بھی اللہ کی محبت نہیں آ سکتی, ظالم کبھی بھی ولی نہیں بن سکتا. کتنا بھی بڑا کوئی دعویٰ کر, پوری رات تہجد کی نماز پڑھتا ہوں صاحب میں, لیکن بیوی کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے وہ اچھا نہیں ہے, اولاد کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے وہ اچھا نہیں ہے, حسن سلوک نہیں ہے, تو اللہ کی نگاہ میں ظالم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی سکھایا ہے کیسے رہا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے رہتے بالکل گھل مل کر اور ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. سنت کی اتباع میں ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی ہاتھ بٹائیں گے. کوئی اگر یہ کہے صاحب جورو کا غلام ہے تو کہنے دو, کچھ نہیں ہوتا اس سے. شریف لوگ تو اپنی جورو کے غلام ہوتے ہی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور حضور کی اتباع میں انشاءاللہ العزیز یہ کام کریں گے, اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں گے, ان کو آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے دل ان کا رکھا جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے دل, بنتا ہے دل, اور اس کے بعد میں پورا گھر اس سے بنتا ہے, ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے, خوبصورت ماحول بنتا ہے, جنتی ماحول پیدا ہوتا ہے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے ذکر میں بہت سارے واقعات ہیں. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولو. فرمایا میری ایسی تعریف مبالغہ آمیز مت کرو, حد سے بڑا چڑھا کر میری تعریف مت کرو, جیسے نصارہ نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں مبالغہ کیا, میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو. انہوں نے حضرت عیسیٰ کی ایسی تعریف کی, ایسی تعریف کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. پھر آگے حضور نے فرمایا انما انا عبد, اچھی طرح سنو, میں اللہ کا بندہ ہوں بندہ. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولو, تو میرے بارے میں بس اتنا کہو کہ عبداللہ ہے, یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں, اتنا کہو, اس سے آگے مجھے نہ بڑھاؤ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا, అలాగే హజరత్ ఈసా అస్సలాం హజూర్ పాక్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నే జైసే ఉమ్మత్ కు బతాయా ఔర్ ఖురాన్ నే జో హమ్కు సిఖాయా ఆప్ అల్లాహ్ కే బందే హై అల్లాహ్ కీ రూహ్ హై కలిమా హై ఇత్నా బతాయా హై ఈసా అలైహి సలాతు వసలాం కే బారే మే ఔర్ బిలా బాప్ కే నిషానీ కే తౌర్ పర్ అల్లాహ్ నే ఈసా అలైహి సలాతు వసలాం కు పైదా కియా హై హజ్రత్ మరియమ్ అలైహి సలాం కే బతన్ సే అల్లాహ్ కే బందే హై రసూల్ హై پھر جیتے جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور قیامت کے قریب آپ ظاہر کیے جائیں گے حضور کے زمانے میں جب کچھ صحابہ حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے وہاں پر وہاں کے بادشاہ نجاشی نے حضور کے صحابہ کو پناہ دی یہ عیسائی بادشاہ تھا نجاشی اور وہاں کے رہنے والے بھی سارے کے سارے عیسائی تھے کفار مکہ کو جب پتہ چلا تو ایک وفد بنا کر انہوں نے بھیجا اور مسلمانوں کی کچھ برائی عیسائی بادشاہ سے کی اور کہا کہ یہ تو بڑے غلط سلط لوگ ہیں ان کو تم نے پناہ دے دی ہے بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا تمہارے بارے میں یہ شکایت آئی ہیں انہوں نے اپنی جو بات صاف رکھی کہ ہم ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ہمارے پاس میں ایک رسول آئے انہوں نے ہم کو یہ بتایا تو بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں ایک رسول ہی بتایا کرتا ہے کوئی غلط آدمی نہیں بتایا کرتا لہذا تم سب اچھا آدمی ہو میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا اور ان کو بھی صاف جواب دے دیا کہ میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا میرے ملک میں آئے پناہ کے لیے میں ان کا ذمہ دار ہوں یہی رہیں گے اگلے دن انہوں نے کہا بادشاہ سے کہ صاحب حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو سن لو کیا کہتے ہیں یہ چونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے نہیں اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ تیر ایسا ہے جو نشانے پہ لگے گا مسلمان جھوٹ نہیں بولیں گے دربار میں آئیں گے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہیں گے اور ان کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے یا اللہ تک پہنچاتے ہیں ان کو تین میں کا ایک کہتے ہیں وہ تو یہ پکڑے جائیں گے پھنسیں گے اور پھر بادشاہ غصے ہو کر ان کو نکال لے گا دوسرے دن پھر دربار ہوا کفار مکہ نے یہی تیر پھینکا ہوا بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا وہی رائے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم کو بتایا ہے کہ کیا بتایا سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا تفصیلی واقعہ ہے کیسے پیدا ہوئے اور پھر کیسے کیسے انہوں نے کام کیا ہے یہ سننے کے بعد میں بادشاہ پر ایسا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے بعد میں اس نے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھانے کے بعد یہ کہا قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا قرآن نے تمہارے قرآن نے اور تمہارے نبی نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے اس سے زیادہ اس تنکے کی برابر بھی زیادہ نہیں ہے وہ اس تنکے کی برابر بھی زیادہ نہیں ہے یہ بات اس نے کہی اور اس کے بعد میں یہ بادشاہ مسلمان بھی ہوئے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی محبت کرنے والے ملاقات نہیں ہو سکی یہ ملاقات کرنا آنا چاہتے تھے لیکن اسی درمیان ان کا پھر انتقال ہو گیا دل چاہتا تھا ان کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ تحفے تحائف بھیجتے رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ایسا ہوا ہے کہ جس کو انہوں نے خود پڑھایا ہے اور اس کے وکیل یہ بنے ہیں اور مہر بھی انہوں نے ہی دیا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی بیٹی ہیں مکے کے سردار کی یہ بھی حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی لیکن ان کا جو شوہر تھا وہ وہاں جا کر نصرانی بن گیا تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ایک تو سردار کی بیٹی ہے وہاں کے اور پھر حالات یہ پیش آ گئے شوہر ایسا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو ام حبیبہ ہیں ان کو جو ہے تسلی ہونی چاہیے اور ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہ کو کہا کہ میرا ان سے نکاح کرا دو پیغام بھیجو جب بادشاہ کی طرف سے باندھی گئی ہے پیغام لے کر, تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو ایک ہار تھا بڑا قیمتی ہار, انہوں نے اتار کر وہی ہار اس باندھی کو دے دیا خوشی کے مارے کہ حضور کا پیغام آ گیا ہے. تو پھر یہی وکیل بنے ہیں, یہی ذمہ دار بنے ہیں, اور انہوں نے ہی حضور کی طرف سے مہر بھی ادا کیا ہے. بعض روایت کے مطابق 450 دینار یا 4000 دینار سونے کے سکے, سب سے زیادہ قیمت والا مہر آپ کا یہی ہے, بادشاہ نے ادا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کو. اور پھر احترام کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے. غرض یہ کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں یہ بادشاہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو عیسائیوں کا جو طبقہ ہے, عیسائیوں میں یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا تک پہنچاتے ہیں, مجھے تم خدا تک نہیں پہنچانا, میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں اتنا ہی کہنا. تو بہت سے مسلمان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی صفات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف اور صرف خدا کا خاصہ ہے, وہ غلط کرتے ہیں. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں. عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے, کیونکہ عالم الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک کے, جب کائنات نہیں تھی اس وقت کے حالات, پھر جب کائنات بنی اس وقت کے سارے حالات, اور پھر جب تک کائنات اور دنیا رہے گی اس وقت کے حالات, پھر ما بعد الموت موت کے بعد کے حالات, جنت دوزخ سب کے ایک ایک حالات, کلی حالات جزی حالات, ان سب کے علم رکھنے والے کو عالم الغیب کہا جاتا ہے. اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے, اللہ ہی جانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سا علم غیب تھا, لیکن وہ اللہ نے آپ کو بتایا تھا, اللہ نے آپ کو علم غیب وہ عطا فرمایا تھا, لیکن وہ علم غیب جس کے بارے میں یہ کہا تھا ہر ہر چیز کا علم, اور جس کی بنیاد پر اس کو عالم الغیب کہا جائے, وہ صرف اللہ کی ذات ہے. قرآن کریم میں لہو غیب السماوات والارض, اسی کے لیے خاص ہے غیب کا علم, اسی کے لیے. یہ جو لفظ ہے نا, اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے, یعنی کسی دوسرے کے لیے خاص نہیں ہے. مثلا میں یہ کہنے لگوں کہ اس کرسی پر بس امام صاحب ہی بیٹھ سکتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا نہیں بیٹھے, دوسرا بیٹھے گا تو غلط ہوگا. تو جب علم غیب کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے, اس کا مطلب یہ کہ دوسرے کے لیے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ آپ حاضر و ناظر ہیں, ہر جگہ آپ حاضر و ناظر ہیں, یہ صرف اللہ کی شان ہے, کسی اور کی شان نہیں ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ثابت کی. اس لیے حضور نے فرمایا لا تترونی, حد سے زیادہ میری تعریف میں مبالغہ مت کرنا. جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے, انما انا عبد, میں تو ایک بندہ ہوں اللہ کا. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, تم یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ ان امراتن جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان لی الیک حاجہ, مجھے آپ سے ایک کام ہے, ایک ضرورت ہے, ذرا تخلیے میں بات کرنا چاہتی ہوں, الگ میں بات کرنا چاہتی ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سڑک کے راستے پر بیٹھ جا, میں وہیں آ کر سن لوں گا. بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ عورت جو تھی کچھ بے عقل سی تھی, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے رہے. یہ آپ کی تواضع کی علامت ہے. بڑے آدمی ہوتے ہیں, کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس کو نظر انداز کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کی بات تھی، آپ سمجھتے تھے کہ یہ عورت کچھ بے عقل سی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو گئے راستے میں اور ان کی باتیں سنتے رہے. اور بعض جگہ یہ مضمون ہے کہ کافر دیر تک باتیں کرتی نہیں، وہ صحابہ ایک طرف کھڑے رہے انتظار میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے کہا تھا اجلسی فی ای طریق المدینہ شیتی اجلس الی کی، تم تخلیہ چاہتی ہو مدینے کے جس راستے میں تم چاہو بیٹھ جانا، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے تمہاری گفتگو سنوں گا، بات سنوں گا. تو آپ نے یہ اس لیے کہا تھا کہ اجنبیہ کے ساتھ تنہائی نہ ہو، اس لیے کہا کہ راستے میں بیٹھ کے بات کر لو، تم مجھ سے الگ سے جانے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال مصنف علام اس سے بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع بہت تھی، عاجزی بہت تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اثرات صحابہ میں منتقل ہوئے، بے انتہا عاجزی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 شہروں کے فاتح اور ان کا رعب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ محسوس کرتے تھے، لیکن ان کا رہنا کھانا پینا اتنا سادہ تھا کہ کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ کے کپڑوں کے اندر دسیوں پیبند لگے ہوئے ہیں. اب ایک پیبند لگا کے پھر سکتے ہیں کیا؟ آج نہیں پھر سکتے، ذرا سا کپڑا پھٹ جائے گا تو سینے کے بعد بھی گوارا نہیں کریں گے کہ اس کو پہنے ہم. لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ دس دس پیبند لگے ہوئے ہیں آپ کے کپڑوں کے اندر اور اسی شان سے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ جب سواری پر سوار ہیں، ساتھ میں غلام ہے، تو کبھی اس کو سوار کرتے ہیں، کبھی خود سوار ہوتے ہیں، کچھ دیر تو چل کچھ دیر میں چلتا ہوں. یہ نہیں کہ ان کو بس تو پیدل چل، تو غلام ہے، کیا ضرورت ہوتی ہے سوار ہونے کی، نہیں تو چل کبھی میں چلوں. ملک شام میں جب پہنچے ہیں اور شام فتح ہو چکا تھا اور بڑے بڑے وہاں کے سردار آپ کے انتظار میں تھے، اور عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری جو بیت المقدس میں تھا وہ بھی انتظار میں تھا اور وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے خلیفہ کی کیا شان ہے. جب اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے اور دو ساتھی ہیں، تنہا چلے آ رہے ہیں، اور جس وقت وہاں پہنچے اس وقت ان کے غلام کی باری تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو تعجب میں کہ یہ تمہارے خلیفہ، یہ خلیفہ. ایسی سادگی. مسجد نبوی کے اندر کام کر رہے ہیں، وہی ان کا دفتر تھا، آفس تھا، اور وہیں پر جب آرام کرنے کی ضرورت پیش آتی ایک پتھر لگا لیتے اور اسی پر سر رکھ لیتے، سو جاتے. یہ شان تھی. حضرات صحابہ کرام سے یہ چیز منتقل ہو کر علماء امت میں آئی، اور امت کے علماء میں بھی بطور خاص اللہ تعالیٰ نے یہ شان علماء دیوبند کو عطا فرمائی. علماء دیوبند میں ایک بڑے عالم تھے حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، استاد العلماء ان کو کہا جاتا تھا. دلی میں ایک کالج تھا، اس میں آپ پڑھاتے تھے، عربی کالج تھا یہ، اور اسی میں یہ حضرات پڑھے ہوئے ہیں. سر سید احمد خان جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی تعمیر کی ہے، بانی ہے، وہ بھی اسی کالج کے پڑھے ہوئے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کالج کے انہی سے پڑھے ہوئے، اور بڑے بڑے علماء ان کے پاس کے پڑھے ہوئے. یہ جب جایا کرتے تھے کاندھلے میں اپنے، ان کا وطن اس طرف تھا سہارنپور کی طرف، تو کاندھلے میں اس وقت ایک بزرگ رہا کرتے تھے، مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صاحب تقوا بزرگ تھے. اور ان کا تقوی اور ان کی بزرگی ایسی مسلم تھی کہ جہاں مسلمان تسلیم کرتے تھے ہندو بھی تسلیم کرتے تھے ان کی بزرگی کو. انہی کا واقعہ ہے کہ کاندھلے کے اندر ایک جگہ پر اختلاف ہوا، ہندو اور مسلم کا اختلاف. ایک ہندو کہتا تھا کہ یہ جگہ میری ہے، مسلمان کہتا تھا میری ہے. تو مسلمان نے اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کی رائے اپنے حق میں بنانے کے لیے اس کو مذہبی رنگ دیا، مذہب کا کارڈ استعمال کرنا، تو وہ مذہبی رنگ دیا. اس نے کہا بھئی یہ جگہ تو مسجد کے لیے رکھی تھی میں نے، مسجد بنے گی یہاں پہ، اور مسجد کے نام سے مسلمان آگے آئیں گے، بھئی مسجد کی جگہ ہے تو تو بہت سارے مسلمان اس کی طرف ہو گئے, بھائی بھائی مسجد بنے گی ہم نہیں بننے دیں گے, ہم نہیں دینے دیں گے, یہ تو انہی کی جگہ ہے. ادھر سے وہ بھی ذرا تیز آدمی تھا, اس نے بھی مذہب کا رنگ استعمال کیا, اس نے کہا بھائی میں نے یہ جگہ مندر کے لیے دی تھی, یہاں پہ مندر بنے گا. اب بڑا اختلاف صاحب, اور یہ اختلاف ایسا کہ آج کل میں فساد ہونے کو ہے. انگریز گورنمنٹ تھی, یہ کیس انگریز عدالت میں پہنچا, مقدمہ انگریز عدالت میں پہنچا. بہت غور و فکر کرنے کے بعد انگریز نے دونوں فریقوں کو بلایا جج نے, اور کہا بھائی تمہارے کاندھلے کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو پرانا ہو اور اس کی سب مانتے ہو, چاہے ہندوؤں میں ہو چاہے مسلمانوں میں, کوئی ایسی شخصیت ہے کہ اس کی گواہی ہم مانے, تم بھی مانو, اس کی بات سب مانے. تو ہندوؤں نے کہا جی انہی کے ایک آدمی ہے, مفتی مظفر نام ہے ان کا, وہ ان کو بلا لیجیے آپ, وہ پرانے آدمی ہیں بستی کے, زمیندار بھی ہیں, وہ سب کو جانتے ہیں کس کی زمین ہے, اور وہ جھوٹ نہیں بولتے, سچی بولتے ہیں, آج تک انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. تو مسلمان خوش ہو گئے, بھائی مفتی مظفر کا نام لیا ہے اور معاملہ مسجد کا ہے, اب تو بات پکی ہوگی, زمین ہمارے حق میں آئے گی. جب عدالت میں مفتی صاحب پہنچے تو انگریز جج نے پوچھا مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے, آپ کو بھی معلوم ہوگا یہ زمین کس کی ہے, آپ بتائیں کہ یہ زمین کس کی ہے, کیونکہ آپ ہی کی بات پر فیصلہ ہونا ہے. حضرت مفتی مظفر صاحب نے کھڑے ہو کر بمانگ دہل یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو جی جج صاحب, میری دانش میں, میرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ جگہ تو اس ہندو ہی کی ہے, مسلمان کی نہیں ہے, بس پہ فیصلہ. جج نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے یہ کہا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہارا ہے لیکن اسلام جیتا ہے. کیا فیصلہ دیا؟ مسلمان ہارا ہے لیکن اسلام جیتا ہے. آج ہمارا حال ایسے ہی ہے, ہم ہارتے ہیں ہر جگہ, اور ہم اپنی ہار کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں. تو یہ مفتی مظفر صاحب بڑے صاحب تقویٰ آدمی تھے, بڑے اللہ والے آدمی تھے, ان کی بزرگی ساری قوم والے تسلیم کیا کرتے تھے. ان کے پاس سے گزرتے ہوئے جب مولانا مملوک علی صاحب جایا کرتے تھے تو گاڑی بیل گاڑی کرائے پر لے آتے تھے لوگ, گاڑی باہر کھڑی کرتے تھے اور پھر اندر جاتے تھے ملنے کے لیے مفتی صاحب سے, ملاقات کے لیے. مفتی صاحب کہتے تھے حضرت کھانا کھا لیا یا نہیں کھایا؟ یہ اگر کہتے کھا لیا تو کوئی بات نہیں, آئیے بیٹھیے بات کرتے ہیں. کہتے کھانا نہیں کھایا تو کہتے ہاں میں نے کھانا نہیں کھایا. کہہ لے کہ اچھا باہر سے انتظام کرواؤں یا جو رکھا ہوا ہے وہ پیش کروں, تازہ بنواؤں جو رکھا ہوا ہے وہ پیش کروں؟ یہ کہتے کہ نہیں جو رکھا ہوا ہے وہ پیش کروں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر میں کھچڑی بھی ختم ہو چکی تھی, اس کی کھرچن تھی نیچے جو پتیلی پہ لگی رہتی ہے, رکابی میں لا کر وہی پیش کر دی حضرت یہ کھرچن. حضرت نے بہت خوش ہو کر کھایا, اور پھر یہ مولانا ان کو چھوڑنے کے لیے وہاں تک ان کی گاڑی تک جایا کرتے تھے. یہ سادگی توازو, ایک آدمی استاد العلماء ہے, اس کے شاگرد پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں, اور اس کی توازو کا یہ حال ہے کہ وہ کہتا جو موجود ہے صاحب وہی کھلا دیجئے مجھے, اور یہاں بھی اتنی سادگی اور توازو ہے کہ جو موجود ہے انہوں نے وہی لا کر پیش کر دیا. ایک حدیث ہے المؤمن لا تکلف, ایمان والا تکلف نہیں کرتا, ہمیں تکلف کے بکھیڑوں میں زیادہ رہنا نہیں چاہیے, وقت پر جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تکلف سے کبر ٹپکتا ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. ایمان والے کی صفت بتائی گئی ہے المؤمن لا يتکلف. کسی شاعر نے کہا تکلف میں تجدد ہے, تجدد میں پریشانی, طریق زندگی چاہو تو طرز کہن میں ہے, یعنی پرانے طرز میں طریق زندگی ہے. پرانے لوگوں میں تکلف نہیں ہوا کرتا تھا, ساری بات صاف صاف ہوتی تھی, وزاداری بہت ہوتی تھی, رکھ رکھاؤ بہت ہوتا تھا, دل کا رکھنا ایک دوسرے کے لیے, یہ سب چیزیں بہت ہوتی تھی. آج یہ چیزیں نہیں, آج بناوٹ, تصنع, تکلف ہر چیز سے آیا اور بیا ہے. کس کہیں مہمانداری میں گئے, بھوک لگ رہی ہے, سب کھانا کھاؤ گے, نہیں صاحب بھوک نہیں ہے, پھر پریشان ہو رہے ہیں, بعد میں ہوٹل تلاش کرتے پھریں گے. تو اسی کو کہا گا تکلف میں پریشانی ہوتی ہے. جو لوگ تکلف نہیں کرتے وہ پریشان نہیں ہوتے. ہمارے شیخ ہیں حاجی شکیل صاحب بمبئی والے دامت برکاتہم العالیہ قصیہ, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ایک دوست نے میری دعوت کی, انہوں نے پائے بنا رکھے تھے, پائے سب کو پسند ہی آتے ہیں مسلمانوں. انہوں نے کہا حضرت کل پائے بنیں گے گھر میں, آپ تشریف لے آئیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ دوسرے دن ان کے گھر میں جب پہنچے ہیں تو وہ صاحب بھول گئے تھے, میں نے حضرت کو بھی کہا ہے, وہ کہیں چلے گئے تھے. گھر میں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, بھائی میرا نام شکیل احمد ہے, بمبئی سے آیا ہوں میں, اور انہوں نے تو کہا ہے کہ وہ تو باہر چلے گئے, شہر گئے ہوئے, گاؤں کا مسئلہ تھا یہ, کہ لیکن انہوں نے میری دعوت کی تھی بھائی, تمہارے یہاں پائے پکے ہیں؟ ہاں آج پائے پکے ہیں ہمارے. تو ایک کام کرو, ایک بچے کو باہر بیٹھک کے اندر, ہر گھروں میں ادھر بیٹھک ہوتی ہے, بیٹھک میں کھانا لے کے بھیج دو, ہاتھ دھلوا دو, مجھے کھانا کھلا دو, بول دینا آئے کھا کے چلے گئے. جب آئے کھانے کھانے کے لیے, دعوت دی گئی ہے تو حق ہو جاتا ہے, اس میں تکلف بازی کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہیں مہمانداری میں جائیں, آپ سے پوچھے آپ کھانا نہیں کھایا؟ نہیں کھایا, وہ بدل دی نہیں کھایا. اور جو کھانا ہو آپ کو وہی بتا دینا چاہیے. اگر آپ اس وقت پرہیز میں ہیں تو بتا دیجیے میں آج کل پرہیز میں ہوں, بتا دینا بہتر ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے نے آپ کے لیے پرتکلف انتظام کیا, مہمان آئے ہیں بھائی, طرح طرح کے کھانے اس نے منوا دیے, اور جب کھانا سامنے ہے, نہیں صاحب میں تو بیمار ہوں, مجھے یہ پسند نہیں ہے, میں تو خالی دہی کھانا کھانا پسند کرتا ہوں, بس چھوڑو. اب اس کے دل پہ گرانی ہوگی, اس کو تکلیف ہوگی, اس کے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی, ہم نے تو اتنا اہتمام کیا ان کے لیے اور یہ کھانی دے. اس لیے پہلے ہی بتا دیجیے صاحب کہ میرا پرہیز ہے, یہ مجھے چلے گا, آپ کو بھی راحت, ان کو بھی راحت, دونوں کو راحت. اسلام اس کا حکم دیتا ہے. توازو بہت اچھی صفت ہے. حضرت مولانا قاسم دانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ انگریز گورنمنٹ بھی پریشان ہو گئی تھی, حکومت برطانیہ جس کے لیے پریشان ہو جائے تو کتنا بڑا آدمی ہوگا وہ. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ ان کو گولی مارنے کا حکم تھا, ان کے خلاف فرن جاری ہو گئے اور ان کو چھپنا بھی پڑا, اور ان کے چھپنے کے بھی بڑے عجیب قصے ہیں. وہ دیوبند کی مسجد چھتا ہے, وہاں پر 3 دن تک چھپے رہے. 3 دن کے بعد نکل کر آ گئے, لوگوں نے کہا حضرت ابھی چاروں طرف سی آئی ڈی ہے آپ کی تلاش میں. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں صرف 3 دن رہے تھے, اس لیے 3 دن مجھے ہو چکے ہیں, اب آگے نہیں کر سکتا میں, حضور کی اتباع میں چھپاؤں اتنے دن بھی چھپاؤں. باہر نکلے ہی تھے کہ سی آئی ڈی نے فوراً خبر کر دی کہ قاسم نانوتوی ہی کے ٹہل لیں, تو فوراً پولیس آئی, انگریز ایک دستہ آیا اور حضرت سے کہا, حضرت سے پوچھا, باہر کھڑے ہوئے تھے, بھائی مولوی قاسم صاحب کہاں ہیں جانتے ہو تم؟ حضرت تھوڑے سے پیچھے ہٹے, کہنے لگے ابھی تو یہی تھے دیکھ لو. انگریز سمجھا گیا اس کا مطلب یہی کہیں پہ ہے, یہی تھے, وہ فوراً مسجد کے اندر دوڑے دیکھنے کے لیے. اتنے میں حضرت ادھر سے ادھر چلے گئے. ان کے ذہن و خیال میں یہ تھا کہ قاسم نانوتوی جو ہے وہ کوئی عجیب و غریب قسم کا آدمی ہوگا, بہت بڑی پگڑی باندھے ہوئے ہوگا, لمبا جبا قبا ہوگا, اس کے 10-20 لوگ ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے ہوں گے, ایسی کوئی شخصیت کا نام ہے. یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ والے سادہ رہتے ہیں, ایک لنگی گالے کا کرتا, اور یہاں پر بٹن نہیں ہے تو ٹانکے ہی لگا لیے, کانٹے ہی لگا لیے, اور سر پر یہاں پر کاندھے پہ ایک لنگی اور رکھ لی, اس انداز سے رہ رہے ہیں. یہ سادگی تھی. حیدرآباد کے نواب صاحب نے ان کو کہا کہ صاحب ہمارے یہاں تشریف لے آئیے, 300 روپے آپ کو تنخواہ, بنگلہ اور موٹر. اس وقت موٹر بہت بڑی بات تھی, یعنی موٹر گاڑی کار ہوتی تھی, وہ نوابوں کے پاس ہی ہوا کرتی تھی. تو وہ لکھ کے بھیجا, حضرت آپ کے لیے سب کچھ ہوگا. حضرت نے فرمایا مجھے دارالعلوم دیوبند 10 روپے تنخواہ دیتا ہے, اس وقت 10 روپے تنخواہ تھی ان کی, 5 روپے میرے اپنے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں, 5 روپے کی فکر رہتی ہے تو اللہ کا فضل ہے باہر سے طلب آ گئے ہیں, ان پہ خرچ کر دیتا ہوں, لیکن اگر آپ کے یہاں چلا جاؤں گا تو مجھے 295 روپے کی مستقل فکر رہے گی کہاں خرچ کروں, اس لیے آنے سے معذور ہوں. بھوپال کے نواب صاحب نے ان کو کہا حضرت 500 روپے آپ کو تنخواہ ملے گی, آپ یہاں کے قاضی القضاء چیف جسٹس ہوں گے. وہ بھی ایک ریاست تھی, ایک چھوٹا سا ملک تھا بھوپال کی ریاست بھی, جیسے حیدرآباد کی ریاست تھی. تو حضرت نے وہاں بھی کہہ دیا کہ بھائی یہاں پر مجھے بہت کام ہے, دور دور سے بچے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, میں انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتا,
اور دوسری بات یہ کہ 500 روپے کی بات مجھے جہاں جو ملتا ہے وہی زیادہ ملتا ہے, ان کے بارے میں پریشان رہتا ہوں کہاں خرچ کروں, تو اور زیادہ پریشان ہو جاؤں گا میں. توازو, بے حد توازو. اس شخص یہ کہتے تھے کہ اگر عالم نہ ہوتا میں تو قاسم کو اتنا مٹاتا کہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ قاسم نا کا کوئی بندہ بھی دنیا میں آیا ہے, مگر چونکہ اللہ نے دو چار حرف پڑھا دیے ہیں اس لیے ذمہ داری ہے کہ اب میں لوگوں کو کچھ سکھاؤں پڑھاؤں, یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے. توازو, اس کو کہتے ہیں کیا؟ توازو. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے دعوت کر دی, گاؤں کا تھا اور سواری کا انتظام کیا نہیں, حضرت یوں ہی چلے گئے. اس نے کھلایا, کھلانے کے بعد میں اس نے ایک ظلم اور کیا کہ آموں کا ایک بڑا گٹھر حضرت کو دے دیا, حضرت ساتھ میں لے کے جاؤ. حضرت نے قبول کر لیا. حضرت مولانا یعقوب صاحب تو شہزادے تھے, کیونکہ مولانا مملوک صاحب جن کا میں نے قصہ سنایا ان کے بیٹے تھے, تو سارے علماء ان کے ابا کے شاگرد تھے, سب ان کا ایسے ہی احترام کرتے تھے, شہزادوں والی زندگی گزری تھی. اور جب فارغ ہوئے تو وہ انگریز کے ایک انگریز کی طرف سے افسر بنا دیے گئے تھے, اجمیر کے اندر رہتے تھے, مگر وہاں پر ان کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی, یعنی آزاد مزاج کے, آزاد خیال کے. ایک پہاڑی پر بیٹھ کے ایک دن بانسری بجا رہے تھے, ایک درویش گزرا, اس نے کہا مولوی تیرا یہ کام نہیں ہے. بس ان کو فوراً, وہ درویش تھا اللہ والا تھا, اس کی دل میں بات اثر کی, فوراً وہ بانسری توڑی اور مولانا قاسم نانوتوی خدمت میں آئے کہ حضرت اب تو مجھے بس دین میں لگا دو, میں استعفیٰ دے کر آ گیا اپنی ملازمت, گورنمنٹ ملازمت چھوڑ کر پھر یہ درویشی کی لائن اختیار کی ہے انہوں نے, اور پھر بہت بڑے اللہ والے بنے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اس آدمی نے حضرت کو آم کا گٹھر پورا دے دیا, حضرت لے کے آ رہے ہیں, کبھی اس ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں کبھی اس ہاتھ میں. بعد میں پھر کسی نے کہا حضرت سر پہ رکھ لو, سر پہ رکھا تو کہلے گا اوہو ہمیں پتہ نہیں تھا کتنا آرام ملا اس میں. جب بازار سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا حضرت ہمیں دے دو, ہمیں دے دو. نہیں نہیں, نہیں میرا مال ہے, میں ہی لے کے جاؤں گا. یہ توازو. تو اللہ تعالی کسی کو عزت دے, منصب دے, دولت دے, تو اپنے دل کے اندر بڑائی کبھی نہ لائے, بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے. بڑائی کی بنیاد پر اللہ ذلیل ہی کرتے ہیں. دیکھیے کیا کہتے ہیں حضرت انس بن مالک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض, مریض کی عیادت فرمایا کرتے تھے. ویشہد الجنازہ, جنازوں میں حاضر ہوا کرتے تھے. ویرکب الحمار, اور آپ گدھوں کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے. اس وقت بڑے لوگ گدھے پر نہیں بیٹھتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر بیٹھنے میں بھی کوئی عار, کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. ویجیب دعوت العبد, اگر کوئی غلام, یعنی جس کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں, غلام, وہ بھی اگر حضور کی دعوت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت قبول فرمایا کرتے تھے. آج ہم لوگ غریبوں کی دعوت کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک مصیبت ہے, کیسے جائیں, لوگ کیا کہیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہاں کے سردار ہیں, اگر غلام بھی دعوت دیتا ہے ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوشی قبول فرمایا کرتے تھے. وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْضَ عَلَى حِمَار, فرمایا جب قریظہ سے بنو قریظہ سے لڑائی ہو رہی تھی اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے, اور حضور نے خود فرمایا وَلَوْ دُعِيتُ إِلَىٰ قُرَاعٍ لَأَجَبْتُ, اگر کوئی مجھے بکری کے کھر کی بھی دعوت دے, یعنی پائے. اس زمانے میں عرب کے اندر پایوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی, ہندوستان والوں نے ان کو بتایا کہ کیسے کھائے جاتے ہیں پائے. ابھی جو لوگ بہت دنوں سے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں نا, 30-32 سال سے, وہ بھی کہتے ہیں ہم شروع شروع میں گئے تو لوگ یوں پھینکتے تھے, ہم نے کہا بھائی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, اس کو کھایا جاتا ہے. تو ہم نے ان کو جب شیخوں کو کھلایا پکا کر تو ان کو اچھا لگا, اب وہاں بھی بہت رواج ہو گیا ہے, لیکن حضور کے زمانے میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. یعنی غریب لوگ, غریب شریف لوگ بکری کی سری, پائے وغیرہ یہ بھون بنا کر کھا لیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا کوئی اس کی بھی مجھے دعوت دے تو میں قبول کروں. یہ آپ کی تواضع کی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ یہ تواضع ہم سب کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.